الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أصلي وأسلم على حبيبي المصطفى وعلى آله المجتفى قادة التقى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. فقال تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الحج اور سورۃ الفجر کی آیات تلاوت کی گئی ہیں. ارشاد باری تعالی ہے: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد دلاتے رہیے، تذکرے کرتے رہیے، وعظ و نصیحت کرتے رہیے. فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، وعظ اور نصیحت کا فائدہ مسلمانوں کو ہوتا ہے. حضرت مجدد ملت حبیب الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ وعظ اور بیان کا مقصد روحانی علاج ہے، اصلاح نفس ہے، رذائل اور جو بری حضرتیں ہیں ان کی اصلاح کرنا، دل کو سنوارنا، پاک کرنا اور اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا، یہ وعظ کا مقصد ہوا کرتا ہے. اور وعظ اور بیان یہ ایک روحانی علاج ہے، جس طرح جسمانی علاج ہوا کرتا ہے، روحانی علاج. اور حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن سننے والوں کی غرضیں مختلف ہوا کرتی ہیں، سننے والوں کی غرضوں کے متعلق حضرت نے فرمایا کہ بعض لوگ تنقید اور اعتراض کے مقصد سے سنتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور ہے کیا، اور اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کم ہیں، ایسے لوگ زیادہ نہیں ہیں. اور بعض لوگ وعظ اور بیان اس مقصد سے سنتے ہیں کہ ان کو لذت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی فلاں آج جگہ اچھا بیان ہوتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے. اور بیان میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں اور اس میں لذت تو ہوتی ہی ہے، لیکن ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، کیونکہ وعظ کا اصل مقصد لذت حاصل کرنا یہ نہیں ہے. اور بعض لوگ حصول ثواب کے لیے ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کے بات کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، واقعتاً ثواب بھی ملتا ہے اور لذت بھی آتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، لیکن مقصد اور پرپز اگر یہ قرار دیا جائے کہ میرے نفس کی اصلاح ہو، اور یہی باتیں بیان ہی کہنے والے سے بھی ریلیٹڈ ہیں، ان پر بھی اپلائی ہوتی ہیں، بعض لوگ بعض بیان اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو اعتراض اور تنقید کرنے کا موقع آ جائے، ہاتھ آ جائے، پلیٹ فارم مل جائے، اور بعض اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی واہ واہ ہو جائے، ان کو شاباشی مل جائے۔ بہرحال کہنے اور سننے دونوں میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ نفس کی اصلاح ہو، اللہ تعالیٰ کہنے والے کی بھی اور سننے والوں کی بھی دونوں کی بھی نفس کی اصلاح ہے، تو اس سے جو بات کہی جاتی ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ بہرکیف میں نے قرآن پاک کی اس موقع پر ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان فرما دیجیے۔ یہ خطاب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوا تھا اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس ہدایت کی تکمیل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ہدایت کی تکمیل فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تکمیل اس طرح فرمائی کہ جب بعض دن کی ناسی بالحج کا حکم نازل ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا اللہ، یہاں تو کوئی درین جرین برین بھی موجود نہیں ہے، انسان تو انسان، کوئی آبادی بھی نہیں ہے، میں کس کو سناؤں؟ میں پہاڑوں کو سناؤں، میری آواز کتنی اور کس کو سناؤں؟ تو اللہ پاک نے اس موقع پر فرمایا کہ جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو، سزا لگانا، ندا دینا، آواز لگانا، یہ تمہارا کام ہے، اور لوگوں تک آواز کا پہنچانا وہ میرا کام، تم اپنا فریضہ انجام دو، میں اپنا فریضہ انجام دوں گا۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیر کے لیے ایک روایت کے مطابق مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر حج فرض فرمایا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ جبل ابو قبیس قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، پہلے دائیں پھر بائیں پھر مشرق میں پھر مغرب میں، اس آیت کی تعمیل میں حج کے فرضیت کا اعلان فرمایا۔ حضرت مقام ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تھا تو چھوٹا سا پتھر لیکن کرین کا کام دیتا تھا، وہ خود بخود اونچا ہو جاتا تھا، جتنی اونچائی پر جا رہا ہو وہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا، اور پھر جو ہے جب اس کو چھوٹا ہونا ہو چھوٹا ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس موقع پر حق و باطل کی سخت کشمکش کر رہی اور ساری دنیا حق کو دبانے کے لیے اور باطل کو پھیلانے کے لیے کمر بستہ تھی، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ ربینا علیہ السلام کو عراق چھوڑنا پڑا اور شام جانا پڑا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا اور دوسری جگہ جانا پڑا، حضرت نوح علیہ السلام کو ہجرت کرنا پڑا، آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کرنا ہے۔ تو اس موقع پر چاروں طرف سے حق پر یلغار ہو رہی، حق کو دبانے کی کوشش کی جا رہی، اور اس وقت وہاں پر نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی نیوز، نہ خبریں، نہ کوئی ایسے آج کل کے آلات اور ذرائع اور وسائل جس کے ذریعے لوگوں تک بات پہنچا دی جائے، لیکن جو اسباب کو پیدا کرتا ہے وہ اسباب میں جان بھی وہی ڈالنے والا ہے۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ظاہری اسباب پر مت جاؤ، جتنا میں کہتا ہوں اتنا کرو، لاکھ مخالف ہوائیں ہوں، لاکھ آپ کی مخالفت کی جا رہی ہو، لیکن آپ کی آواز کا پہنچانا یہ میرا فرض۔ اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت شریفہ سنی اور آپ پر یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، یا ایھا الناس فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اس آیت کی روشنی میں حج کی فرضیت کا اعلان ہو چکا ہے، حج کی نداء عام ہے، تو لہذا جن پر حج فرض ہے وہ حج فرض ادا کرنے کی کوشش کریں، فریضے کو ادا کریں۔ یہاں تک اس آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، نداء ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باوجود کہ کوئی ظاہری ذرائع اور وسائل نہیں تھے اتنے لوگوں تک پہنچایا، اتنے لوگوں تک پہنچایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ جنہوں نے اس آواز کو سنا ہوگا اور اس پر لبیک کہی ہوگی، اپنی اٹینڈنس دلائی ہوگی، وہ قیامت تک حج کریں گے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے اپنی ماں اور باپ کے پیٹوں سے روحانی طور پر نکل کر کے کہا لبیک اللہم لبیک، حالانکہ ہم نے کوئی وہاں پر حج اپلیکیشن فارم نہیں بھرا تھا، کوئی اپلیکیشن نہیں دی تھی، کوئی آدمی نہیں ہے، اور اس آواز کا سننا، اس اناؤنسمنٹ کا سننا، اس کا جواب دینا، وہ بھی یاد نہیں، وہ بھی بھول گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ وہاں ہم نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی ہوئی تھی، ایک اپلیکیشن ہوتا ہے اور ایک سلیکشن ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کوئی جاب وغیرہ کا موقع آتا ہے تو وہاں پر اپلیکیشنوں کی بھرمار ہوتی ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ساری اپلیکیشن ایک طرف رہ جاتی ہیں، سلیکشن ایک طرف ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام حاجیوں کو جو قیامت تک حج کرنے والے ہیں، جنہوں نے لبیک کہی ہے، ان کو ان کا سلیکشن کر لیا ہے، وہ اللہ کے منتخب اور چوز پیپل ہیں، سلیکٹڈ بندے ہیں، ہوج تباہ کم۔ ایسے ہم نے اسلام کے لیے بھی کوئی درخواست نہیں دی تھی، اللہ نے ہماری دلوں کی فریاد سن لی اور ہم کو مسلمان بنایا، کوئی درخواست، کوئی اپلیکیشن نہیں تھی۔ اسی طرح جتنے حاجی جاتے ہیں ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن نہیں تھی، لیکن اللہ نے ان پر نظر کرم فرما کر ان کا سلیکشن کر لیا، جنہوں نے بھی لبیک کہا ان کو جو ہے اس کے لیے منتخب کر لیا، اور اسی وجہ سے جتنے مرتبہ لبیک کہا ہو اتنے مرتبہ اس کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب ہو۔ تو بہرحال حج ایک اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، بہت ہی اہم فریضہ ہے، اور اس فریضے سے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب تو خیر موقع بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے، لیکن گزشتہ راہ طلبات، آئندہ راہ احتیاط، جو لوگ کسی وجہ سے حج نہیں کرتے، کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کا آلٹرنیٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ حج کی جو توفیق ہوتی ہے وہ قابلیت سے نہیں ہوتی بلکہ قبولیت سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی بلکہ اعمال سے ہوتی ہے۔ مال تو لوگوں کے پاس بہت سارا پڑا ہوا ہے لیکن اعمال نہیں ہے، قابلیت تو بہت کچھ ہے لیکن مقبولیت نہیں ہے، قبولیت نہیں ہے، اللہ نے ان کو منتخب نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں آ جاتے کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے حج سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ جو شخص جس پر حج فرض ہو اور بغیر حج کیے مر جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی کی موت مرے چاہے وہ نصرانی کی موت مرے، اس قدر سخت وعید ہے اس کے لیے. لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بہت سارے فلاحی کام انجام دیے، خیر خیرات کے کام انجام دیے، مسلمانوں پر حکومتیں کی، مگر حج کے لیے جا نہیں سکے، حج کے لیے جا نہیں سکے. اور ابھی بھی ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں کہ حج کے نام سے ان کو گھبراہٹ جاری ہوتی ہے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. تو اس لیے مال سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستو، اعمال سے ہوتا ہے. اور حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے کہ جب فرض ہو جائے تو اس کو جہاں تک ہو سکے، فلیتعجل کے الفاظ آتے ہیں، اس میں اجرت کرنا چاہیے، اس کے اندر جلدی کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے پتا آ جائے، موت آ جائے اور پھر یہ فریضہ اپنے ذمے رہ جائے. اس لیے جیسے حج فرض ہوا فوری حج کی ادائیگی کی فکر کرنا چاہیے. اب اگر حج فرض ہے ہم پر اور ہم نہیں گئے تو توبہ کر لیں، توبہ کر کے پھر اللہ سے جو مانگے تو انشاءاللہ تعالی اس کو حج کی توفیق ملے گی. اور اگر وہ حج کیے بغیر مر بھی گیا تو اس کو انشاءاللہ حج کا ثواب ملے، کیونکہ اس نے اپنی توبہ کر لی، نیت صحیح کر لی، نیت صحیح کر لی، نیتوں پر فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے حج یہ عاشقانہ عبادت ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، اور ایک آخری اسلام کا اہم ترین رکن ہے جہاں پر جو بندہ اپنی جان نثارانہ اداؤں کے ذریعے اللہ رب العزت کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل تو یہ ہے کہ تم اپنی جان کا نذرانہ دو، لیکن تم جان کا نذرانہ نہیں دے سکتے، کم از کم اپنے اعمال پر اثر دو. اصل تو یہ ہے کہ تم مجھ کو دیکھو، میرا دیدار تم کو نصیب ہو، دیدار الہی نصیب ہو، لیکن جب تک کہ تم مر نہیں جاتے، میرا دیدار نہیں کر سکتے، تم میرے گھر کا دیدار. یہ حج کا فلسفہ ہے، اور اتنی بڑی سعادت سے محرومی ہے، بدبختی کی علامت ہے. اس لیے جن پر بھی حج فرض ہو چکا ہے اسباب کے لحاظ سے، ان کو حج کی توفیق اور بڑے بہرے میں کرنی چاہیے. ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ وہ شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. ایک سال نہیں کیا تو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے سال کریں گے، تیسرے سال بھی جو ہے پینڈنگ میں رکھیں گے، تو یہ چھوٹی سی غلطی، چھوٹا گناہ اسرار کی وجہ سے گناہ کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے ہم پر حج فرض ہو کر کے اب تک ہم نے ادا کرنے کی کوشش نہیں کی. بہرحال جو حاجی اللہ کے فضل و کرم سے لبیک کہتے ہوئے اللہ کے بلاوے پر اپنے مقدس مقامات کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، وہ قابل قدر ہیں، قابل فخر ہیں، ان کے لیے یہاں سے دعا کرتے رہنا چاہیے. اللہ ان کے سفر حج کو آسان بنائے اور ان کو حج مبرور نصیب فرمائے، مشکلات سے ان کی حفاظت فرمائے، قدم قدم پر ان کی رہبری فرمائے، کیونکہ حج کا سفر میں بہت ساری لغزشیں ہو جاتی ہیں، بہت ساری لغزشیں ہو جاتی ہیں، اور جتنا مشقت اس میں اٹھائی جاتی ہے اتنا ہی اجر ملتا ہے، اجر بقدر مشقت ہوا کرتا ہے. تو لہٰذا ایک تو حج کی طرف توجہ دلانی، اور دوسرے آج 28 تاریخ ہے ذی القعدہ، کل 29 ہوگی، اگر کل چاند نظر آ گیا تو پھر اتوار کو پہلی تاریخ ہوگی، اور اگر کل چاند نظر نہیں آیا اتوار کو 30 ہوگی، اور پیر کو یقوم ذی الحج ہوگی، ذی الحج کی پہلی تاریخ ہوگی. تو حدیث پاک میں اور قرآن پاک میں ذی الحجہ کے جو پہلا دہا ہے اس کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ان 10 دنوں کو عبادت کے لیے بہترین ایام قرار دیا گیا ہے. تو اس لیے ان دنوں میں لوگ عبادتیں بھی زیادہ کرتے ہیں، اور بعض لوگ روزے بھی رکھتے ہیں، نفری روزے بھی رکھتے ہیں، عرفے کے روزے کا تو اہتمام کرتے ہی ہیں، بعض لوگ 9 روزے رکھتے ہیں کیونکہ 10واں روزہ تو حرام ہے 10 تاریخ کا، تو اس لیے 9 روزے تو رکھتے ہیں، بعض لوگ نواں روزہ رکھ لیتے ہیں. یہ ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی، ان دنوں کی بڑی فضیلت آئی، والفجر والیال عشر والشفع والوتر. تو جو موسم آ رہا ہے 10 ذی الحجہ کا، تو اس کی قدر و منزلت کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے لیے بہترین ایام ان کو قرار دیا ہے. اور جہاں تک ہو سکے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی اگر ان کے روزے قضا ہو گئے ہیں, خواتین کے تو اکثر و بیشتر قضا ہو جاتے ہیں, ان کو چاہیے کہ قضا روزے رکھیں. قضا روزے رکھنا پہلے ضروری ہے, اس کے بعد نفلی روزوں کا نمبر آتا ہے. تو قضا روزوں سے کیا ہوگا, اپنے جو فرائض باقی ہیں وہ بھی ادا ہو جائیں گے اور اس عشرے کے اندر روزہ رکھنے والوں سے گوشہ برتی ہو جائے گی. اور خاص طور پر عرفے کا روزہ یہ بہت بڑی فضیلت والا ہے. اگر کوئی مریض جو جاں بلب ہو اس سے کوئی آدمی یہ کہے کہ تم کو تمہارا یہ آخری وقت آ چکا ہے, تمہاری لائف ختم ہے, لیکن ایک سال کا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, مگر تم کو اتنے ملین بلین دینے پڑیں گے, اگر اس کے پاس اتنے دولت ہوگی تو وہ اتنے دے کر کے اپنی لائف کو ایک سال کے لیے ایکسٹینڈ کروائے گا, ایک دن کے لیے بھی ایکسٹینڈ کروائے گا. زندگی کے بارے میں انسان اتنا حریص ہے, لالچی ہے, ساری دولت کو ٹکرا دے گا لیکن اپنی لائف کے لیے سیفٹی کرے گا, حفاظت کرے گا. تو حدیث شریف میں میرے بزرگوں دوستوں یہ آتا ہے جو نو تاریخ کا عرفے کے دن کا ایک روزہ رکھتا ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال پچھلے گناہ اور ایک سال کمنگ ایئر کے نیکسٹ ایئر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دو سال کی گارنٹی ہے. اور یہ طالب و مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا. اب ذہنی بات کہ گزشتہ سال تو ہم زندہ تھے, اب جو ہے اب ہم روزہ رکھ رہے ہیں, اس میں اگلے سال کے گناہ ہمارے کب معاف ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مغلط نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو ایک سال کی گارنٹی مل گئی, آج ایک سال کی گارنٹی مل گئی. تو ایک سال کی زندگی یہ عمل کرنے والوں کے لیے بہت کچھ ہو سکتی ہے. اس لیے روزوں اگر نو دن کے روزے نہ ہو سکے تو نوے روزے کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صاحب استطاعت ہیں وہ قربانی کا اہتمام کریں, قربانی کا اہتمام کریں. قربانیاں کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. قالوا فما لنا فیها یا رسول اللہ, ہم کو اس میں کیا ملے گا؟ بولے کہ ایک بال کے بدلے ایک بیٹی ملے گی. پھر صحابہ کے آپ لڑکی یا رسول اللہ, ان میں کیا ملے گا؟ اس میں تو بال نہیں ہوتے. تو کہ ہر ان کے ریشے کے بدلے ایک نیکی ملے. تو اتنی جو ہے اہمیت والی چیز ہے قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرنا چاہیے اور خلوص کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور ایک اور چیز, یہ تکبیرات تشریف بھی اس عشرے کی خصوصی عبادت. تکبیرات تشریف کے متعلق وہ نو کی فجر سے لے کر کے تیرہ کی عصر تک, نو کی فجر سے نو دس گیارہ بارہ تیرہ پانچ دن یہ عصر تک, یہ ہر نماز کے بعد تکبیر تشریف سے ایک مرتبہ کہنا واجب ہے. اور اسی طرح ان حضرات کے لیے جو قربانی دے رہے ہیں, ہاں ان کے اگر ان کے بال وغیرہ ناخن وغیرہ ان پر 40 دن نہ گزرے ہوں تو ان کو نہ کاٹنا اور اپنے قربانی کے ساتھ بال بنوانا اور ناخن وغیرہ کراٹنا یہ بھی جو ہے مستحب ہے. بہرحال یہ دو باتیں تھیں, ایک تو ذوالحجہ کے فضائل سے متعلق اور دوسرے حج سے متعلق. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے. ہماری قدم پر نمبر رکھ لیجیے اور فرمائے. تو آپ نے دعویٰ الحمدللہ.